الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ سورہ مائدہ کا درس جاری ہے. آیت نمبر 108 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں ترجمہ تفسیر وغیرہ سننے کی سعادت پائی تھی. اللہ پاک اس قرآن کے نور سے ہماری زندگی کو پر نور فرمائے اور قرآن کی ہدایت پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت سے جنت الفردوس ہمارا مقدر فرمائے. رحمت کونین نانا حسنین بی بی آمینہ کے دل کے چین راحت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. ترجمہ، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے. ناظرین اکرام، یہاں سے سورہ مائدہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو مضمون تھا وہ ختم ہو چکا، مکمل ہو چکا، اور اب ایک نیا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو کہ اختتام سورت تک جاری رہے گا، جس میں اسپیشلی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، اور پھر اس میں ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن کے کچھ معاملات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے اسپیشلی اس آیت میں. اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انبیاء اکرام علیہ السلام جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں. انبیاء اکرام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان کو ظاہر کرے گا کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف معاملے کو، علم کے معاملے کو اور عدل کے معاملے کو سپرد فرما دیں گے، ورنہ یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی قوم میں سے کس نے گواہی دی، کون پر ایمان لایا اور کس نے ان کا انکار کیا، وہ جانتے ہیں. لیکن یہاں ادب سکھایا بھی جا رہا ہے اور انبیاء کا ادب بھی بیان کیا جا رہا ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہدی وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. ترجمہ، جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں یعنی جھولے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. ناظرین اکرام، اس آیت میں بھی قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان ہو رہا ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اب یاد کریں، جس دن اللہ پاک رسولوں کو جمع فرمائے گا اور جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح فرمائے گا، پھر مزید اس آیت مبارکہ میں جو احسانات وغیرہ ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور ان کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 to 49، اس میں بھی یہ تفصیلی واقعہ گزر چکا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتیں اور پاورز عطا کیے تھے ان کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اشارتاً بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے پاورز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اذن اور اجازت سے یہ سارے کام ہوا کرتے تھے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. ترجمہ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. حواری یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص اور مخلص ساتھیوں کو کہا جاتا ہے. ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اللہ پاک اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانے کی بات ڈال دی. یاد رہے کہ اس آیت میں لفظ آیا وحی، اوحیتو وحی کی، اور یہ وحی ہو رہی ہے غیر انبیاء کی طرف. تو یاد رہے جب بھی وحی کی نسبت غیر انبیاء کی طرف ہو تو وہاں اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے. یہ وہ والی وحی نہیں ہوتی جو انبیاء علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، بلکہ دل میں بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. جیسے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی. سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کے لیے ہے کہ ہم نے اس کے دل میں بات ڈال دی. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ وحی مراد نہیں ہے جو اللہ پاک جو ہے نبیوں سے فرماتا ہے، بلکہ یہ دل میں بات ڈالنا یہاں مراد ہوتا ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ترجمہ، یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. ناظرین، حواریوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرپور دسترخوان اتارے گا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ کیا اللہ پاک اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا. یہ مراد نہیں تھی کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ ایمان والے تھے اور اللہ پاک کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پاک سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور اس طرح کی باتیں نہ کرو. کیسی باتیں کرنے لگے ہو؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام امتوں سے مختلف اور نرالا سوال کرنے میں اللہ پاک سے ڈرو، یا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ پاک کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے سوالات نہ کرو جن سے تردد اور تمہارے شک اور شبے میں پڑے ہونے کا کوئی شائبہ گزرے، لہذا ایسی بات نہ کرو. تو پھر انہوں نے کہا جواب میں قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ترجمہ، حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے اس آسمانی دسترخوان سے کچھ کھائیں، ہمارا یقین اور قوی ہو جائے، اور جیسے ہم نے قدرت الہی کو دلیل سے جانا ہے اسی طرح مشاہدے سے بھی اس کو پختہ کر لیں، یعنی علم الیقین سے ترقی کر کے عین الیقین حاصل کر لیں. حواریوں کے جواب نے یہ بات واضح کر دی کہ انہوں نے قدرت الہی میں شک و شبہ کی وجہ سے سابقہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ پاک سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی. انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر مبارک جھکایا اور رو رو کر یہ دعا کی جس کا اگلی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قال عیسى ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين. ترجمہ، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا، 30 روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے تیری قدرت اور تیرے نبی کی نبوت کی دلیل ہو جائے، اور سب کے لیے عید ہو جائے، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، اس دن خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہو، اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا اور شکر الہی بجا لانا، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور بے شک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً قطعاً حتماً اللہ پاک کی عظیم ترین نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور فرحت و سرور کا اظہار کرنا یقیناً مستحسن و محمود اور اللہ پاک کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمائے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تعلق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ آیت سن کر اس یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم عید بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت ہماری دو عیدوں کے دن میں ہی اتری ہے، یعنی ایک جمعے کا دن تھا اور وہ جمعے کا دن عرفات کا دن بھی تھا۔ تو بڑا زبردست جواب بھی دیا اور بتا بھی دیا کہ ہمارے لیے آلریڈی وہ عید ہی کا دن تھا۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جن تاریخوں میں اللہ پاک کی نعمت ملے انہیں عید بنا لینا شرعاً اچھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذاب لا اعذبه احدا من العالمین۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ میں وہ دسترخوان اتارتا ہوں، اور پھر یہ بھی سمجھا دیا، وارننگ بھی دے دی کہ اس دسترخوان کے اترنے کے بعد جو کفر کرے گا تو بے شک پھر اسے عذاب دیا جائے، اور ایسا عذاب کہ ساری دنیا میں کسی کو نہ ہوا ہوگا۔ چنانچہ آسمان سے وہ دسترخوان نازل ہوا، اور اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ان کی صورتیں بگاڑ دی گئیں، خنزیر بنا دیے گئے، اور وہ کفار جو تھے جنہوں نے خان سے کھایا تھا دسترخوان سے اور پھر بھی کافر ہی رہے، انہیں 3 دن کے اندر اندر ہلاک کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ترجمہ، اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے، اے اللہ، تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ قیامت کے واقعے کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ بروز قیامت عیسائیوں کی سرزنش کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ پاک کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، معبود بنا لو؟ اس بات کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ، تو تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ہو، اور میں وہ بات کیسے کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، جو میرے لیے جائز نہیں، کہ جب تیرا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اور معاملے کو اس کے سپرد کر دینا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ادب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ ترجمہ، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ پاک تو سب جانتا ہے، پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ پاک کی عبادت کرو، جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور میں ان پر مطلع بھی رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی انہیں دیکھنے والا تھا، تو ہی ہر شے پر نظر رکھنے والا، نظر فرمانے والا اور گواہ ہے۔ یہاں پر جو لفظ توفیتنی آیا، اس سے قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر چکے ہیں، حالانکہ یہ استدلال بالکل غلط ہے، کیونکہ اول تو لفظ توفع یہ موت کے لیے خاص نہیں، بلکہ کسی شے کو پورے طور پر لے لینے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ موت کے ساتھ ہو یا بغیر موت کے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں۔ دوسرا یہ کہ جب یہ سوال و جواب روز قیامت کا ہے، تو اگر لفظ توفع موت کے معنی میں بھی مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے زمین پر تشریف لانے سے پہلے وفات پا جانا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی زبردست تحقیق ہے، فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں یہ کتاب موجود ہے پوری، اس کو پڑھیں تو بڑا ہی زبردست معلومات کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے اور تحقیقات بھی آپ کی نظر سے گزریں گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوگا کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر قائم رہے اور بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ الہی میں یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق اور بجا اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر کیا، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے تو تیرا فضل و کرم ہے، اور تیرا ہر کام حکمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے हाथों को बुलंद कर दिया और रोते हुए अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए जिब्रील मोहम्मद के पास जाओ और उनसे मालूम करो। हालांकि अल्लाह पाक खूब जानता है कि उन पर इस कदर गिरिया क्यों तारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्रील हाजिर हुए और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जवाब अर्ज कर दिया। हालांकि वो जवाब भी अल्लाह पाक खूब जानता है। अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील मोहम्मद के पास जाओ और उनसे कहो कि आपकी उम्मत की बख्शिश के मामले में हम आपको राजी कर देंगे और आपको रंजीदा नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक से नाज़रीन पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर कमाल दर्जे के शफीक और मेहरबान थे और उम्मत की भलाई और बेहतरी में कोशां रहते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए किसी शर्त और कैद के बगैर बख्शिश की दुआ मांगी। इसी तरह इस उम्मत मरहूम के लिए अजीम बिशारत भी मिली कि अल्लाह तबारक व ताला इस उम्मत की बख्शिश के मामले में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर देगा और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम भी पता चला कि कितना बुलंद है। सब कुछ जानने वाला होने के बावजूद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तसल्ली और आपको खुश करना ये अल्लाह को कितना मकसूद और मतलूब है ये जाहिर होता है और आपकी अजमत और शराफत का इजहार होता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत पता चलती है कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपका मकाम कितना बुलंद है कि आपकी अजमतों को अल्लाह पाक जाहिर फरमाता है और आपको अल्लाह राजी करता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं ना कि हम हैं उनके वो है तेरे तो हुए हम तेरे, हम हैं उनके वो है तेरे तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा यूं न फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। सबका प्यारे की हया का कि ना ले मुझसे हिसाब बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। लजाए को लजाना इसका मतलब होता है जो शर्मिंदा हो, लजा शर्मिंदगी से निकला है। लजाए को लजाना यानी जो खुद से शर्मिंदा है पहले से उसे और क्या शर्मिंदा करना, मालिक हम शर्मिंदा हैं बख्श दे, बे पूछे बख्श दे, हम तो वैसे ही लजाए हुए हैं, इस लजाए को और लजाना क्या है, इसे और शर्मिंदा क्या करना है। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم। ترجمہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا، تو جھوٹ ریاکاری کسی صورت میں نفع نہ دے گی۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے اور جھوٹ بولنے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو خدا کہنے والے عیسائیوں کا رد بھی ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک اللہ پاک ہے اور یہ دونوں حضرات بھی اللہ پاک کی ملک میں اور اس کے بندے ہیں تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو کسی کی ملک میں اور عبد ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر 120 آیتیں سورہ مائدہ کی مکمل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی رہی۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم سورہ انعام کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔